عزیزان گرامی، آپ سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، آپ اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، وہ جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے، تمام علماء مراجعین اور وہ تمام مومنین جو کسی بھی اعتبار سے دین کی انسانیت کی خدمت کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے، شہداء ملت کو یاد کرتے ہوئے، ڈاکٹر قاسم صاحب کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، مرحوم زوار عباس، برکت علی ویرانی، مرحوم ذوالفقار علی، رمضان علی، انہیں یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تمام ساتھیوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیں، مناسب جگہ ہے تاکہ باقی مومنین کے لیے آسان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت والصلاۃ والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، بر محمد و آل محمد صلوات. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں آج کی گفتگو شروع کروں، کل جب میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم نے اپنی نسلوں کو جدید تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا تو مشکلات کا سامنا ہوگا، اور اسی پہرائے میں میں نے کہا کہ اس حوالے سے رونا دھونا آپ کو مشکلات سے نجات نہیں دلا پائے گا. ہمارے ایک عزیز نے سمجھا کہ اہل بیت پہ رونا، مسائل پہ رونا، جبکہ میری بات میرے خیال کلیئر ہے، کیونکہ میں اس تعلیم کے حوالے سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جو مشکلات سے دوچار ہیں، جو زندہ قومیں ہیں، اختیار ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، ہم کیونکہ علم میں پیچھے رہ گئے ہیں تو مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی پہرائے میں میں اپنی ذات یعنی اپنے حوالے سے جو ہمارا رونا دھونا ہوتا ہے، دنیاوی جو مشکلات ہیں، اس حوالے سے میں نے عرض کیا، لیکن اس عزیز نے سمجھا کہ مصائب پہ رونا دھونا، جبکہ یقین جانے آپ سب کا عقیدہ بھی یہی ہے، مجھ حقیر کا بھی عقیدہ یہی ہے. رونا تو بہت بڑی بات ہے، رونے جیسی شکل بنانے والا بھی یقینی نجات پانے والا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. میرا قول، میری بات کا خود اہل بیت اطہار یہ کہتے ہیں، جو روئے تو رلائے اور رونے کی شکل بنائے، واجبت لہ الجنہ، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اور حسین کے ماننے والوں کے لیے جنت بہت چھوٹی ہے. جو آپ کو اور مجھے ہمت کرنی ہے اپنے کردار کے ذریعے وہ بلندی کو حاصل کرنا ہے، وہ کمال حاصل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جنت میں ان کی خدمت میں ہوں. نہیں تو جنت میں جانے والے ہوں گے، جنت میں ہوتے ہوئے اہل بیت کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے۔ جنت بہت معمولی چیز ہے۔ آپ کو اور مجھے جو ہمت کرنی ہے اس علم کے مطابق جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے عمل کرنا ہے، اور اپنے اس عمل کے ذریعے، ان کی عنایات کے ذریعے، ان کی واقع برکات کے ذریعے، ان کی رحمت کے ذریعے، ان کی شفاعت کے ذریعے اس مقام کو حاصل کرنا ہے کہ جنت میں ان کی خدمت میں۔ نہیں تو یہ جو ہے رونا، اس سے بہتر کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ اور میرا ایمان ہے ہم خلق ہی رونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اس روایت کو آپ کہاں لے جائیں گے جب شہزادی نے کہا بابا، آپ کہہ رہے ہیں میرے حسین پہ یہ مشکل وقت آئے گا، تو بابا آپ کہیے گا، آپ کی امت ہوگی۔ کہا بیٹا فاطمہ میں نہیں ہوں گا۔ کہا پھر ان کے بابا علی کہیں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا اگر بابا علی ان کے نہیں ہوں گے، میں جھولی پھیلا کے کہوں گی میرے حسین پہ سے ظلم نہ ڈاؤ؟ کہا تم بھی نہیں ہو۔ کہا بھائی حسن کہیں گے ان کے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا بابا پھر میرے بابا بیٹے کو رونے والے کہاں؟ کہا رب العزت ایک قوم خلق کرے گا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہم وہ ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں رونے کا مقصد، رونا ہی مقصد ہے۔ نہیں تو میرا ان سب سے سوال ہے، مجھے پہلے یہ بتائیں آپ کے لیے میرے لیے کس کی سیرت حجت ہے، نمونہ عمل کس کی صورت ہے رسول اللہ کی؟ مجھے یہ بتائیں، کوئی مجھے یہ بتائے رسول اللہ کے رونے کا مقصد کیا تھا؟ ابھی یہ شہادت واقع نہیں ہوئی، رسول اللہ ایک بار نہیں چند بار روئے ہیں۔ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے پاس یہ روایات موجود ہیں، نہ فقط روئے ہیں، کربلا کی خاک اٹھائی ہے، جناب ام سلمہ کو دی ہے۔ یہ رونا ہی مقصد ہے، جو نہیں سمجھا نہ سمجھے۔ نہیں تو مجھے جواب دے، رسول اللہ کے رونے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی نماز درست کرنا تھی، حج کو درست کرنا تھا، جناب آدم کے رونے کا مقصد کیا تھا، جناب نوح کے رونے کا مقصد کیا تھا، ان انبیاء کے رونے کا مقصد کیا تھا، مولا کائنات کا سفین کی طرف پلٹ کے آنا، سفین سے پلٹتے ہوئے کربلا میں آنا اور گریا کرنا، مولا کا مقصد کیا تھا؟ جناب صحرا کا بار ہار ہونا مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ہی تھا، یہ ان کا پیارا تھا، انہیں دکھ تھا، تکلیف تھی، اس سے عشق تھا، ہمیں بھی حسین سے عشق، حسین کا گھر آسان ہے سننا، کس میں طاقت ہے شیش مائے کی لاشیں کو اٹھائے؟ رسول اللہ فقط اس کے حسین میں روتے تھے، اس کی سیرت ہمارے لیے سنت ہے، کسی اور کی نہیں۔ جو رسول اللہ کا مقصد تھا وہی میرا مقصد ہے۔ آئے جو اعتراض کرنے والا ہے اعتراض کرے، جو مولا کائنات کا مقصد ہے رونے کا وہی میرا مقصد ہے، جو جناب زہرا کا رونے کا مقصد ہے وہی ہمارا رونے کا مقصد ہے، انہیں عشق تھا، پیار تھا، ہمیں بھی پیار۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، قرآن ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، رب العزت کا کلام ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اگر کسی چیز میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے پھر رب العزت کی ذات اور اس کے حبیب کی طرف پلٹا دو، پھر اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرنا، ان کی بارگاہ میں چلے جانا، جو رب العزت کہے وہی حق ہے، جو اس کا رسول کہے وہی حق ہے، پھر اپنی طرف سے وہ نہ کرنا۔ مسلمانوں میں جو سب سے بڑی اختلاف کی بات آج تک ہے وہ منصب امامت ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ آئے، کلام پاک آیا، لیکن انہوں نے اپنے بات کون ہوگا واضح نہیں کیا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے رب العزت نے بھی رسول کے بعد وصی کون ہے ایک نہیں کئی آیات میں بیان کیا ہے، اور خود رسول اللہ نے بھی نہیں ایک مقام پہ نہیں، بلکہ ابتدائے تبلیغ اسلام میں
دعوت ذوالعشیرہ میں واضح کر دیا کہ میرا وسیع کون ہوگا. تم بھول گئے ہو اسی پہ تو جناب ابو طالب کو تانے دے کے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج کے بعد تجھے اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی ہے, کیونکہ رسول اللہ نے کہا جو میرا وسیع ہوگا تمہیں اس کی بھی اطاعت کرنی ہوگی. وہ تانے دیتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج سے آئے ابو طالب تجھے تیرے بیٹے کی اطاعت کرنی ہوگی. رسول اللہ نے ایک نہیں کئی محکامات پہ بیان کیا. خود قرآن نے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, یہ کیا کہا؟ کون ہے اولی الامر؟ اور اہل بیت کے علاوہ کوئی اولی الامر میں شامل نہیں ہے. یہ ولی امر وہ کہتے ہیں غیروں کو, ہماری نہ طاقت ہے نہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک نہیں کئی مقامات پہ ہم پوچھتے ہیں بارہ الہ تو نے ہی کہا ہے, اختلاف ہو تو تیری بارگاہ میں آئے, تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ یہ منصب تو نے بیان کیا یا نہیں, یا ان بندو پہ چھوڑ دیا. پہلے تو وہ عقل کے ناخن لے کہ ہادی کو چن کون رہے ہیں جو ہدایت یافتہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ چن لیا تو اپنے جیسا ہی چنیں گے, جتنا عقل و شعور ہے اتنا ہی کام کریں گے. یہ عقل ناقص ناقص وہی چنے گی, جبکہ اس کے لیے کامل کی ضرورت ہے. جس نے عقل ناقص کو کمال پہ پہنچانا ہے, جو خود ہی گمراہ ہو وہ آپ کی اور میری ہدایت کا کرے گا. لیکن اس کے باوجود اگر عقل سے عاری ہے جو اہل بیت سے دور ہے, اس کا عقل سے کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ شمار اس کا ان میں ہے, سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون. میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے, جو ایسے ہوں گے میرے حبیب, یہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اندھے, کان رکھتے ہیں لیکن بہرے ہیں, ان کا حال بہت برا ہے. اور رب العزت کہتا ہے جو تجھ سے تیری آنکھ سے جدا ہو گئے یہ ہدایت پانے والے ہی نہیں ہیں, یہ گمراہ رہیں گے, گمراہ مریں گے, اور آگے عذاب الہی ان کا منتظر ہے. بارہ الہ یہ منصب کسی, رب العزت نے کہا یاد رکھنا انا علینا للہدا, یہ ہدایت میرے ذمے ہے. کس کے؟ خالق کے ذمے, حق بھی یہی ہے. یہ ہدایت میرے ذمے ہے, انا علینا للہدا, ہدایت میرے ذمے ہے. وانا لنا للآخرت والاولا, یاد رکھنا دنیا اور آخرت کا اختیار میرے قبضہ قدرت میں ہے, میرے قبضہ قدرت میں بانٹتے تم پھر ہوگے. جب یہ اختیار میرے ہی قبضہ قدرت میں ہے تو میں ہی اختیار دوں گا, نمائندہ میرا ہوگا, چنیں گے جاہل, نمائندہ میرا ہوگا, چنیں گے بے ہدایت. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقل کیا کام کرتی ہے؟ یہ رب العزت نے واضح کہہ دیا ہے. میرے حبیب کہہ دے وہ للہ یہد الحق, رب العزت ہی حق کی ہدایت کرنے والا ہے. اور آپ ہر نماز میں یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, بارہ الہ تو ہی ہدایت فرما, تو ہادی برحق بھی وہی بھیجنے والا ہے. اچھا رب العزت اگر کوئی ایک اس کی سنت ہو اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. قرآن مجید میں ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, رب العزت کی سنت میں تبدیلی نہیں آ سکتی. پروردگار نے 124,000 انبیاء خود بھیجے ہیں, اگر کسی ایک کو بھیجتا تو سنت تبدیل نہیں ہونے والی تھی. 124,000 خود بھیجے ہیں. بارہ الہ ایسا کر دیتا ہے, 100,000 کے بعد کہتا آپ تو تم سمجھ چکے ہو, اب باقی تم چن لینا. 124,000 خود چنے ہیں. آپ کہتے ہو کہ جب دن مشکل آ رہے ہیں اس وقت تم وہ کرو گے, اور رب العزت نے وہ نہیں کیا. خالق نے ایک نہیں کئی مقامات پہ کہا ہے, جب خالق یہ کہتا ہے قل, اے میرے حبیب کہہ دے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہ علم کا مرتبہ اتنا بلند ہے. اس کے بعد جب خالق کہہ دے ومن عندہ علم الکتاب, جو اتنا علم رکھتا ہو تم عام کرسی اپنی دفتر کی جس کی معلومات زیادہ ہیں، علم زیادہ ہے، ٹیکنالوجی میں آگے ہے، اس کو دیتے ہو اور رب العزت کی خلافت ہو؟ انما حسر ہے، حسر کے معنی یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، جیسے چار دیواری میں کسی چیز کو بند کر دینا، حسر کے معنی وہی ہے کہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انما انت منذر، اے میرے حبیب تو ڈرانے والا ہے، ولکل قوم حاد، اور ہر قوم کے لیے ایک حادی ضرور ہے۔ جب شیطان مردود رہے گا، رحمان کا نمائندہ ہونا ضروری ہے، اس کی علاوہ چارہ نہیں ہے۔ رب العزت نے کرم کیا، احسان کیا اپنے بندوں پہ، ہادی دکھا دیا، ایسا دکھایا جس سے نہ کوئی زیادہ علم میں بڑھ کے ہے، نہ شجاعت میں بڑھ کے ہے۔ اور رب العزت نے بارہا جگہوں پہ کہا ہے، اگر میرا کوئی نمائندہ ہوگا وہ تمہیں ڈر کے مارے پہاڑ پہ چڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور جب کوئی اس کے رب العزت کے نمائندے کو چھوڑ کے نجات کے لیے جو بھی پہاڑ پہ چڑھا ہے، چاہے وہ نوح کا فرزند کیوں نہ ہو، غرق ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ جو رسول کو چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن اس پہ گواہ ہے۔ جو میدان میں ٹک نہ سکے، جو کہے ایک اور میدان میں کہے تمہیں معلوم ہے یہ مرحب کون ہے، یہ تو وہ تمہیں معلوم ہے، بات تجھے یہ نہیں معلوم یہ ابو طالب کا لال کون ہے۔ مولا جب گئے نا مرحب کے سامنے، اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، کہا میری ماں وہ ہے جس نے حیدر رکھا ہے، وہیں کانپنے لگ گیا، وہی اس کی حالت، اسے یاد آ گیا کہ ماں نے کہا تھا۔ وہ کتنا واقعاً تھے دشمن، لیکن ایمان ان کا کتنا مضبوط تھا۔ تم کہتے ہو اہل بیت کے پاس علم غیب نہیں ہے، مرحب کی ماں اسے اتنا سال پہلے غیب کی خبر دے رہی ہے۔ تمہارا عقیدہ ان کافروں سے بدتر ہے، اپنے گربانوں میں جھانکو، سنت دکھا دی۔ 124,000 کو بنایا، جناب ابراہیم علی نبی نام علیہ وآلہ السلام جیسی ہستی، وہ بھی جب رب العزت نے امتحان لیا، ویسے ابتلا ابراہیم میں کلمات، جب امتحان لیا، امتحان میں کامیاب ہوئے، امامت جیسا منصب نصیب فرمایا، جب جناب ابراہیم نے دیکھا کہ اتنا بہترین، اتنا بلند مرتبہ منصب، کعبہ من ذریت ہی بھائی میری ذریت سے، تو رب العزت نے کہا فلا ینالو احد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ ہمارے بہت ہی بزرگ عالم دین علامہ طباطبائی، جنہوں نے تفسیر المیزان واقعاً کمال کر دیا، وہ تفسیر صاحب تفسیر نے جب تفسیر لکھی، اس آیے پہ پہنچے، کہا دیکھو انسان کی چار ہی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بندہ وہ ہو سکتا ہے جس کی پوری زندگی گناہ سے آلودہ ہو، ظلم کیا ہو۔ ظلم کی ایک نہیں قسمیں، کئی قسمیں ہیں، کسی کا حق مارنا ظلم، کسی کو نقصان پہنچانا ظلم، اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا ظلم، بڑے کا احترام نہ کرنا ظلم، چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آنا ظلم۔ جو بھی ظالم ہے جس قسم کا بھی ہو، اسے یہ منصب نصیب نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ کوئی افراد میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی پوری زندگی ظلم سے ہٹی ہوئی ہو، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی پوری زندگی پاکیزہ ہو،
ظلم ان کی زندگی میں ہو ہی نہ.
تیسری قسم یہ ہے کہ ابتدائے زندگی میں بہت ہی ظلم رہا ہو لیکن اس کے بعد ہدایت حاصل کی ہو اور بعد کی زندگی یعنی خاتمہ بالخیر ہوا ہو. چوتھی قسم ابتدا اچھی ہو خاتمہ بالخیر نہ ہوا ہو. یہ چار قسمیں ہو سکتی ہیں. پوری زندگی ظلم, زندگی میں کہیں بھی ظلم نہ ہو دوسری قسم. تیسری قسم یہ کہ ابتدا میں ظلم بعد میں ہدایت. چوتھی قسم ابتدا میں ہدایت بعد میں. بہت سے جو ایمان لائے ہو خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا. اہم ترین چیز یہی ہے دعا کریں ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. جو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں بہت سخت ہیں, ایمان کی حفاظت بہت سخت ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ جو دھوکے دینے والا ہے وہ اسی لباس میں ہے. دشمن آسانی سے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, دوست کی شکل میں دھوکہ ہمیشہ آسانی سے ہوتا ہے. کہا یہ چار قسمیں ہیں. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس پیغمبر رب العزت سے جناب ابراہیم سے جن کا یہ مقام ہے اور رب العزت نے جو امتحان لیا اس میں کامیاب ہوئے, پہلی اور آخری قسم کے بارے میں یہ رب العزت سے درخواست کرے امامت کی اس منصب کی, یہ بعید ہے. جو بالکل ظالم ہو اول سے آخر تک ظالم ہو اس کے لیے کہیں گے بارے الہ اسے تو اپنا یہ منصب امامت عطا فرما, قطعاً نہیں. وہ جس کی ابتدا اچھی ہے آخر میں نتیجہ پورا ہے خاتمہ بالخیر نہیں ہوا, کفر پہ مرا زلالت پہ اس کا انجام زلالت ہے گمراہی ہے, اس کے بارے میں بھی کبھی جناب ابراہیم رب العزت سے یہ منصب طلب نہیں کریں گے. باقی رہ جاتے کتنے دو, ایک وہ جن کی زندگی میں کبھی ظلم نہ رہا ہو, ایک وہ جن کی زندگی میں ابتدا میں ظلم رہا ہو اور نتیجہ اچھا ہو. اب ان دو کے بارے میں جب سوال کیا رب العزت نے کہا لا ینالو احد الظالمین, میرا یہ جو منصب ہے جس کی زندگی میں تھوڑا ہی ظلم کیوں نہ چاہے ابتدا میں ہو اس کو یہ نصیب نہیں ہونے والا. میرا یہ منصب اس کو ملے گا جو جس میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو فقط معصومین کے علاوہ یہ منصب کسی اور کو, اور فقط یہاں نہیں جناب موسیٰ نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یہ دعا کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اب بھی خود بنا لیا ہوتا, اولو العزم پیغمبر ہیں. جب اولو العزم پیغمبر معصوم خود سے نہیں بنا سکتا اپنا وسیر تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو کہا بارے الہ تو میرے بھائی کو ہارون کو میرا وزیر بنا. جناب موسیٰ نے بھی درخواست دی اور اس وقت جناب موسیٰ کے جو وسیع گزرے ہیں جناب یوشع, جب اس جالوت ملعون نے ان پہ حملے کرنا شروع کیے یہ مشکل میں آئے, جناب موسیٰ کے وسیع کے پاس آئے کہ آپ ہمارے لیے کسی کو انتخاب کریں جو ہمیں اس کے شر سے نجات دے. رب العزت کی بارگاہ میں درخواست ہوئی تو پروردگار عالم نے جناب تالوت کو یہ منصب دیا. جب منصب دیا کہا کہ تم کہتے تھے درخواست ہم نے کی ہے رب العزت نے جناب تالوت کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے, اب تمہیں جناب تالوت کی پیروی کرنی ہے. وہ جالوت کا مقابلہ کرنا جانتا ہے. کہا تالوت اس کو تو ہم پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, ہم اس سے زیادہ مال رکھتے ہیں, ظاہری طور پہ ہماری قدرت زیادہ ہے. رب العزت نے جواب میں کہا وہ تم سے شجاعت اور علم میں بڑھ کے ہے, تمہارا مال کوئی اہمیت نہیں رکھتا. خالق کی نظر میں اگر کوئی صفت ہے وہ شجاعت ہے اور علم ہے. میرا چیلنج ہے علی کے مقابلے میں کوئی صاحب علم لاؤ, اس کے مقابلے جیسا کوئی قرار نہ
ہو.
تو ہمیں تو فخر ہے, ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں اور یہ منصب انہی کو زیب دیتے ہیں. ہمیں غلامی زیب دیتی ہے, ہمیں غلامی پہ ہی فخر کرنا چاہیے. اہل بیت اطہار کی سیرت کو پڑھنا آپ سب کی ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کو پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے, ان کے اذہان کو کلیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اصول دین سے آگاہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر یہ نہ کیا روز قیامت ہم جواب دے ہیں. حالات کو دیکھیں, جس کا جو مقام و منصب ہے اسے وہ دے, نہ دیا تو آپ ظالم ٹھہریں گے, اور اگر اس سے بڑھا کے دیا تب بھی ظالم ٹھہریں گے. معصوم کے قول کی کیا طاقت ہے؟ یہ تو رب العزت کی بارگاہ میں گئے آیات دیکھی خود. پہلے معصوم کے قول کی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ طاقت و قوت کیا ہے. فرض کریں ایک دنیاوی لیڈر ہے, دنیاوی رہنما ہے, میں دین کی بات نہیں کر رہا, دنیاوی لیڈر ہے, رہنما ہے, وہ اپنے چاہنے والوں کا امتحان کرنا چاہتا ہے. ایک جگہ آگ روشن کر دی اور کہے جو میرے چاہنے والے اس آگ میں کود جائے. اب جو بھی کودے گا اس کا کودنا حرام, ہلاکت. یہی ہے نا دین, یہی کہے گا نا. ایک دنیاوی لیڈر کہے کہ اس آگ میں کود جاؤ اور اس کے کہنے پہ کوئی کودے, یہ ہلاکت ہے, خودکشی ہے, حرام موت مرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے یہ نہیں. اور یہی آگ روشن ہو, معصوم کہے اس میں کود جاؤ, اپنا کودنا ہلاکت ہے, اپنا کودنا ہلاکت ہے. معصوم کے قول کی یہ طاقت ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتا جاہلیہ. یہ روایت ہمارے ہاں تقریباً 21 کتابوں میں ہے, ان کے ہاں 72 کتابوں میں ہے. جو اس دنیا میں آئے اور اپنے وقت کے امام کو اس کی معرفت حاصل کیے بغیر چلا جائے, وہ میتا میتتن ماتا میتتن جاہلیہ, جاہلیہ کی کفر کی موت پہ, وہ چاہے یہودی مرا ہو, عیسائی مرا ہو, مسلم نہیں گیا, امام کی معرفت حاصل کرنے کے بعد جانا ہے. تو جیسے جیسے اماموں کی جو جن کے ہیں معرفت کرتے جائیں گے, ان کا شجرہ کہیں تو ملے گا بھی نہیں, ایک جگہ پہ رک جائے گا, تو خوب معرفت ہو جائے گی. اور ہمارے ائمہ کی معرفت جن کی رب العزت نے جن کی مدعی کی ہو, رسول اللہ نے جن کی نعتیں کو بیان کی ہوں, ان کا مقابلہ کیا
مقابلہ.
ہمیں فخر ہے. عزیزان گرامی, اپنے بچوں کو اصول دین سے آگاہ کریں, سیرت اہل بیت سے آگاہ کریں, اور کوشش کریں یہ باعمل بنے. کل بھی میں نے عرض کیا, اگر فقط علم ہوا, اگر فقط علم ہوتا کہ دنیا میں ہمارے پاس علم ہو, گاڑی ایسے بنتی ہے, ایروپلین ایسے بنتا ہے, فلاں چیز ایسے بنتی ہے, یہ فقط علم کی حد تک رہ گیا, تو ان کا وجود کسی کو حاصل نہیں ہوگا. فقط معلوم ہو ایروپلین بنانے کے لیے یہ تھیوری ہے, پریکٹیکلی آگے نہ بڑھیں تو ایروپلین حاصل ہونے والا نہیں ہے, ترقی حاصل ہونے والی. اسی طرح جو علوم اہل بیت ہیں, اگر ان کے مطابق ہم نے عمل نہ کیا تو انسانیت کی وہ معراج جس میں اہل بیت اطہار اپنے چاہنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کبھی نصیب نہیں ہونے والا. اس علم و عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور اہل بیت نے جو عمل کیا ہے ہمیں تو خوشی خوشی سے وہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ عمل ان کو محبوب ہے. مولا حسین کہیں انی احب الصلاۃ, مجھے نماز سے محبت ہے, اور میں اس حوالے سے سست بنوں. مولا کہیں الصلاۃ نور عینی, یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور میں نماز سے جی چرا ہوں. تو معلوم ہوا, یاد رکھنا, اگر ایسا ہوا شیطان مردود تمہیں دور کرنا چاہتا ہے, فوراً پلٹ آؤ. الصلاۃ معراج المؤمن. اسی طرح باقی سارے اعمال جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسے بننے کی کوشش کریں, ان کی رضا میں راضی رہنا ہی نجات ہے. جس سے روکے رک جاؤ, جس کا حکم دیں اس کو خوشی سے بجا لاؤ. آقا مولا نے کہا ہے, ایمانداری سے بتائیں آقا و مولا حسین جو آپ کو کہیں انجام دو گے یا نہیں؟ ان کی سیرت کو دیکھو جو وہ کہتے ہیں اسے انجام دو. اور ان کا غم جب تم سے جدا ہونے لگے یا اس پہ یہ سوچنے لگو کہ اس کو یوں رونا ہے یوں رونا ہے اتنی دیر رونا ہے, اس کہتے ہیں کہ کتنا رو گے سید سجاد کتنا روئے ہیں؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ کچھ کو یہ کہنا تھوڑا بس کم رویا کرو. امام معصوم کا قول ابھی میں نے بتایا, مولا کہتے ہیں ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جس کا ایک ہی جوان بیٹا ہو اور دنیا سے چلا جائے. امام کہیں دھاڑے مار مار کے رو, تم کہو ایسا رو. جن سے بھی یہ سنو سمجھ جانا ان کا تعلق تمہارے امام سے نہیں ہے یا اس کے خط سے ہٹ گئے ہیں. سمجھ جانا ان کے دل میں حب دنیا آ گئی, اب دنیا کی خاطر دین کو چھوڑنے لگے ہیں. اس بات کو یاد رکھنا. واقعی جناب علی اکبر کی شہادت ہو اسلام کے سینے میں اتر جاتی وہ بچی, اسلام کے سینے میں اتر جاتی وہ بچی اکبر کے کلیجے نے جسے روک لیا ہے. یہ واقعہ مولا حسین نے توحید کو بچایا ہے. اس کے لیے بہت طاقت چاہیے, اس کے لیے اکبر چاہیے. توحید کو بچانے کے لیے, نانا کی رسالت کو بچانے کے لیے علی اصغر کا گلو چاہیے, بابا کی ولایت کو بچانے کے لیے بہنوں کا پردہ چاہیے. یہ کہنا کہ نماز کے لیے حسین شہید ہوئے, ظلم ہے مولا حسین کی ذات پہ, نماز بچی ضرور ہے ان کے صدقے میں, لیکن حسین نے سر توحید کے لیے دیا ہے, نانا کی رسالت کے لیے دیا ہے, بابا کی ولایت کے لیے دیا ہے. اور ان توحید کو, عقل کو, رسالت کو, ولایت کو بچانے کے لیے بہت بڑی طاقت درکار ہے. عباس کی جان چاہیے. مجھے کہا گیا ہے کہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھو. میں اب جنہوں نے کہا ان سے پوچھتا یہ ہوں کہ پرسا علی اکبر کا کیسے دوں, مولا حسین کو دوں, مولا آپ کے فضل کا پرسا, جناب عباس کو دوں آپ کے شاگرد کا پرسا, یا جو جو بھی کربلا کی اجازت لینے ہیں. اور جناب علی اکبر شان کیا ہے, جب ولادت ہوئی ہے نا جناب علی اکبر کی, دور دور سے لوگ مبارک دینے آئے, دیکھنے آئے کہ ہم شکل پیغمبر ہیں. جب آئے ہیں نا, جو بھی آئے ہیں مولا نے اسے نوازا ہے. مغرب کا وقت قریب ہوا, ابھی تک جناب زینب سلام اللہ علیہ نہیں آئی. کسی وقت دیکھا جناب زینب آ رہی ہیں. جناب ام لیلہ سے کہا کچھ ہے جو تحفے کے طور پہ دوں؟ کہا جو تھا آپ نے عطا کر دیا. کہا پھر مجھے اجازت دو, زینب خالی ہاتھ میرے در سے تو نہیں جا سکتے. کہا پھر اجازت دو, جب زینب آئے میں اکبر کو تحفے میں اسے دے دوں. جناب ام لیلہ نے کہا میرے لیے فخر ہے, مجھ کنیز کے لیے فخر. نانا کا ہم شکل مبارک, جیسے کہا بہن تجھے بھی مبارک ہو. کہا بھیا سنا ہے کہ صبح سے جو بھی آتا ہے مبارکباد دینے تم کچھ عطا کرتے ہو, میرے لیے کیا ہے؟ اکبر کو دیا. کہا اکبر تجھے. اس کے بعد 18 سال بولا ہے. عجیب ہے جب یہ مسائل مصلی عبادت پہ ہوتے تھے. علی اکبر میرے ساتھ بچپن ہے, چھوٹے سے ہیں, سو رہے ہوتے تھے, میں دیکھتی تھی حسین مولا چھوڑ کے مصلی کو آتے تھے, چھوٹے چھوٹے قمیض کے بٹن کھولتے تھے اور اکبر کے سینے کے بوسے لیتے تھے اور بوسے لینے کے بعد گریہ کرتے تھے اور یہ کہتے ہوئے مصلی پہ پلٹ جاتے تھے. رزق میں قضا ہے ہی تسلیم اللہ میں. میں سوچا کرتی تھی باپ بچوں کے رخسار چوما کرتے ہیں, ہونٹ چومتے ہیں, ماتھے کو چومتے ہیں, یہ سینے کو چومتے ہیں, گریہ کرتے ہیں اور روتے روتے مصلی پہ چلے جاتے ہیں. رزق میں قضا ہی کہا جب کربلا میں دیکھا اس وقت رسول اللہ ہے مولا کے پاس جو بھی اجازت لینے آیا کربلا میں, مولا نے پہلی مرتبہ میں کسی کو اجازت نہیں دی. جناب عباس بار بار آئے, جناب قاسم بار بار آئے, لیکن جناب علی اکبر جب آئے تقدم ولدی پہلی ہی بار میں, کیونکہ مولا کی طرف سے کربلا میں دو قربانیاں ہیں, مولا کائنات کی جانب سے جناب عباس ہے, جناب حسن کی طرف سے جناب قاسم ہے, مولا حسین کی طرف سے علی اکبر ہیں, علی اصغر ہیں, اور خود مولا رسول اللہ کی طرف سے قربان ہوئے. تو سب کو روکا, علی اکبر آئے پہلی مرتبہ میں کہا تقدم ولدی, بیٹا تجھے اجازت ہے لیکن ایک کام کرنا, ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لے لینا. جیسے ہی کہا ماں سے اجازت, جناب علی اکبر جلدی سے خیمے کی طرف بڑھے, ماں کے خیمے کے بہر رکے, عرض ادب کیا, ماں نے بلایا, ماں اس وقت مصلی عبادت پہ ہے. بیٹا اکبر کیسے آیا ہوا؟ کہا ماں مقتل میں جانے کی اجازت لینے آیا ہوں. کہا پوری رات خالق سے یہی مانگ رہی ہوں, کوئی یہ نہ کہے کہ ام لیلا کے دودھ کی تاثیر تھی اکبر نہیں لیا, میں تو خالق سے مانگ یہی رہی ہوں. بیٹا تمہیں اجازت ہے, دعائیں دی ماں نے. اب باہر نکلے پھوپھی کے خیمے کی طرف جانے قدم اٹھتے نہیں ہے, جس پھوپھی نے 18 سال پالا ہے, فقط 18 سال پالا نہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے اونو محمد کو اکبر کا صدقہ ہی تو بھیجا ہے کہ میرا اکبر بچ جائے, اب قدم اٹھتے نہیں. میرا اپنا دل کہتا ہے نجف کا رخ کیا ہوگا, دادا مشکل کشا, میری مشکل کشائی کیجیے. مشکل کشائی ہوئی, خیمے کی طرف بڑھے, پھوپھی کے خیمے پہ آ کے عرض ادب کیا, پھوپھی حالت تشہد میں بیٹھی ہیں, اکبر خیمے میں آ جاؤ. بیٹا سوال بعد میں کرنا, پہلے میری گود میں سر رکھ دو. آنا ہوا کہا پھوپھی اماں سوالی بن کے آیا ہوں. کہا 18 سال خواہش رہی تو کچھ کہے میں دوں, آج جب پھوپھی غریب ہے. کہا نہیں پھوپھی, بچپن سے جو بھی سوال تھا میں نے وہ مسئلہ آپ سے پوچھا, آج بھی ایک مسئلہ ہے آپ سے پوچھنا ہے. کہا پوچھو, کیا پوچھنا ہے؟ کہا مجھے اتنا بتائیں, آپ کا مقام بلند ہے رب العزت کی بارگاہ میں یا دادی فاطمہ تو صحرا کا؟ اکبر ایسی بات کرتے ہو, سر پیٹ لیا, میں اگلا سے کبھی ماں صحرا کا بکا. تو کہا پھر ایک کام کرے, صحرا پہ, صحرا کے لال پہ اپنے لال کو قربان کر دیجیے. کہا اکبر اگر ایسی اجازت نہ مانگی ہوتی شروع کیا. مجھے نہیں معلوم اگلا سال یہاں نصیب ہو یا نہ ہو, میرا دل چاہتا ہے. اب مولا نے خود تیار کرا شروع کیا. تیار کیسے کرایا؟ نانا کی ابا پہنائی، نانا کی کباب زیب تن کی، نانا کی شمشیر دی، نانا کی زرہ زیب تن کی، نانا کا امامہ سر پہ رکھا. اب جو دیکھا اکبر نہیں نانا نظر. مولا حسین نے رونا شروع. اب باقی اور تو ہے نہیں. مستورات کو کہا دو صفوں میں رک جاؤ. اکبر کو کہا ان کے درمیان سے گزر جاؤ. اب مستورات روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے جب بھی رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتے تھے اکبر تجھے دیکھتے تھے. اتنا بتا دے تیرے بعد زیارت کس کی کریں گے. مولا کہتی جا رہے ہیں میرے اکبر کو جلدی روانہ کرو. اب جب جناب علی اکبر بیٹھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں دیکھا کہ دامن کو ابا کے دامن کو کسی بچی نے پکڑا. کون ہے یہ بچی؟ دیکھا تو سکینہ ہے جو کہ پیار کرنے لگے. سکینہ نے کہا بھائی اکبر ایسے نہیں. کہا سکینہ خیر تو ہے؟ کہا سورا نے کچھ کہا تھا. سورا کا کچھ کہنا تھا اکبر زمین میں. سورا کا نام سننا تھا اکبر سے برداشت نہیں ہوا. کہا میری بہن نے کیا کہا تھا؟ جب دیکھا بھائی بیٹھ گئے بھائی کی گود میں بیٹھ گئے قمیض کے بٹن کھولنے لگے. کہا یہ کیا کرتی ہو؟ کہا مجھے سورا نے کہا تھا جہاں کے بابا بوسے لیتے تھے. جب اکبر جا رہا ہو میدان میں وہاں کے بوسے میری طرف سے ضرور لے. جیسے ہی یہ سنا اکبر تڑپ کے رہ گئے گریا کرنے لگے اور بابا کو کہا بابا میرے اوپر ایک منت لگائی ہے میں ایک دفعہ سورا کو دیکھ لیا جاتا. دیکھتے جاؤ. کہا بابا ہمارے گھر نظر آ رہے ہیں تمام دروازوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں مجھے سورا نظر نہیں آتی. کہا گھر میں نظر نہیں آتی؟ کہا نانا کی قبر پہ دیکھو. کہا نانا کی قبر تو نظر آتی ہے سورا نظر نہیں آتی.
رو کے کہا پھر میری سورا کہاں ہوگی؟
کا گھر کی دہلیز پہ دیکھو. اب دیکھا کہ قدموں کے جہاں اکبر کے نشان ہے سگر نے اپنے نقصان رکھے ہوئے ہیں. رو رو کے کہہ رہی ہے اکبر میں دو تین آنکھوں سے خواب میں دیکھتی ہوں تمہیں. بابا ہے درندے تمہیں نوچ رہے درندے تمہیں کربلا کی زمین میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. صبر کرو. اب جب میدان کو جانے لگے دیکھا کہ ایک بیمار ہے ستون خیمہ کو تھامے ہوئے ہیں. اکبر بیمار سچا سے لب لیتے. اکبر تیزی سے بڑھے سجاد کو کلیجے سے لگایا. کہا سجاد نے اکبر تیرا نام بہت زیادہ ہے کاش تو ہم شکل پیغمبر بھی ہے تو رہ جاتا میں تیرے اوپر قربان جاتا. کہا بھیا ایسا نہ کہے آپ کے امتحان میں اس سے سخت ہے میں جان شہادت پی کے سو جاؤں گا. آپ ہوئے میں ڈبیا ہوں گی برائے سر ہوں گی سکیلا ہوگی شیر کے تراجے. آپ کا امتحان سخت ہے. جیسے ہی کہا اجازت مولا نے کہا اکبر کو اجازت دو. اب مولا نے خود سوار کرانے کے بعد جب آئے نا میدان میں کہا یاد رکھنا یاد رکھنا کسے بھیج رہا ہوں. رب العزت کو کہا بارے الہ تو گواہ رہنا میں ان کی طرف جو شکل میں صورت میں سیرت و کردار میں تیرے حبیب کی مکمل شبیہ ہے فقط شکل نہیں سیرت بھی مگر صورت نہیں کردار بھی جو مکمل تیرے نبی کی شبیہ ہے، میں اس جواب کو ان کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا اکبر، اللہ کے سپورٹ کیا، جناب علی اکبر کہتے میں چند قدم گیا تھا، مجھے احساس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا تو عجیب ہے، بابا ہے امامے کے پیش کھل کے گردن میں آ گئے اور کہتے سارے مالا لالا اکبر، میں پلٹ کے آیا، بابا کا یہ حال دیکھا لگا، میں زین پہ سے زمین پہ اترا، بابا آپ نے ہی تو روانہ کیا، کاش تیرا کوئی کچے سا جواب ملتا ہوتا۔ اکبر دیکھو جب تک مقتل کی طرف جا رہے ہو میری طرف دیکھتے ہوئے جا رہے ہو، اکبر کہتے میں دیکھتے ہوئے جا رہا تھا، مولا ابھی تک جس کو بھی بھیجتے خود کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتے، جتنوں کو بھیجا خود کرسی پہ بیٹھ گئے، اب جب اکبر کو بھیجا کرسی پہ نہیں زلجلال کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے، جب اکبر کسی گود میں جاتے اپنے پاؤں کو حرکت دیتے مولا بلند ہوتے دیکھتے اکبر کو، جب بلندی پہ آتے پھر پشت پہ آرام سے بیٹھ جاتے اور صدائیں دیتے اے حیدر کے شیر، سب کو اکبر نے پیچھے دھکیلا، پلٹ کے آئے، کیوں آئے ہو اکبر، بابا اگر پانی کی سبیل ہو جائے، کہا کہ اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھ دو، دہن مبارک میں رکھا، فوراً نکالو، بابا آپ اس سے زیادہ پیاسے ہیں، کہا جاؤ میرے نانا تجھے سہران کریں گے، اب اکبر آئے میدان میں ہر طرف حملہ کرنے لگے، ان ملونوں نے کہا علی کا شیر ہے، عباس کی شاگردی میں رہا ہے، اسے معمولی نہ سمجھو، ہر طرف سے گھیر کے حملہ کرو، حملہ کرتے گئے، ایک ملون نے پشت سے نیزے سے وار کیا، یہ بچی سینے سے نکل گئی، اکبر زین میں سبر لگے، السلام علیکم یا بابا، مولا نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا زین سے زمین پہ گرے، اٹھے پھر گر گئے، اٹھے پھر گر گئے، اب بچوں کی طرح مدد نہیں کرے گا، کہا بابا کیوں نہیں، آپ کی نصرت کے لیے میں زندہ ہوں، کہا کہ اپنا یہ ہاتھ میرے شانے پہ رکھ دو، میں اتنا عرض کروں گا مولا تھوڑی دیر پہلے جب آپ ہور کے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، ہور آپ کے بعد پہنچا، ہور بیٹے کو اٹھانا چاہتا تھا، آپ نے کہا اے ہور تجھے نہیں معلوم جوان کا لاشا بوڑھا باپ نہیں، اکبر دوسرا ہاتھ، دیکھا اکبر نے ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، بابا کی نصرت نہ کرو گے، کہا بابا سینے سے ہاتھ کیسے اٹھاؤ، کہا کیوں نہیں اٹھاتے، کہا بابا ایک ملون نے بچی سے وار کیا، بچی کی انی بہر نکلی، سینے سے بہر نکلی، وہ ملون مجھے یہ کہتے ہوئے بھاگ کے گیا کہ میں دیکھتا ہوں حسین کتنا صابر ہے، کہا اتنا کہا، کہا آپ سنو بچی سے ہاتھ کو اٹھاؤ،
دل کے